أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة آراف آيات نمبر 44 سے آيات نمبر 51 44 سے 51. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں جنت والے اور جہنم والے ان کے درمیان کا ایک مکالمہ ہے. ارشاد ہوتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آواز دیں گے جنت والے دوزخ والوں کو. اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّهُ، کہ ہم نے تو جو ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا اسے سچا پایا، یعنی وہ نعمتیں ہمیں مل گئیں، اس جگہ ہمیں داخل کیا گیا. فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّهُ، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو پورا پایا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک طنز بھی ہے، اور اس کے اندر ایک ذہنی اذیت ہے اہل جہنم کے لیے، تو وہ تو وہاں پر مسلسل سزا ہی پا رہے ہیں، اور یہاں ان کے پاس اس کے سوا اور کیا جواب بن سکتا ہے جو انہوں نے دیا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے کہ ہاں، صرف اتنا ایک جواب. ظاہر اس سے زیادہ کہنے کی ان میں کوئی ہمت ہی نہیں ہوگی. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا. اَن لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کی لانت ہے ظالمین پر، ظلم کرنے والوں پر. یہ اعلان کرنے والا جس کو یہاں پر مؤذن کہا گیا، یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں فرشتوں کا بھی حوالہ ملتا ہے، اور ایک امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کا حوالہ بھی ملتا ہے کہ یہ ان کے مناسب میں سے ایک ہے جو آپ کو روز جزا من جانب اللہ حاصل ہوں گے، یعنی ان کی طرف سے یہ اعلان ہوگا پروردگار عالم کے ایک نمائندے کی حیثیت سے. اور ظاہر ہے کہ جب فرشتہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے تو ولی اللہ کیوں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، جبکہ اس کا ذکر حدیث کے اندر بھی آیا ہو. اب یہاں پر وہ جو ظالمین ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، مگر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لعنت کا جو لعنت کا حقدار ہو اس کے لیے لعنت کرنا بالکل مناسب ہے، اور یہ قرآن مجید کے آیتوں کی روح سے بالکل ایک مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے. کیا ان کے افعال تھے جن کی وجہ سے ان کو ظالم کہا گیا، اور ایسے ظالم کے جن پر اللہ کی لعنت ہو؟ تو تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے رہے ہوں، یعنی خود تو گمراہ ہوئے مگر دوسروں کو بھی روکتے رہے. ویبغونہا عوجا، اور اسے ٹیڑھا بتاتے رہے، یعنی خدا کے راستے کو، دین کے راستے کو اس طرح سے پورٹری کرتے رہے کہ جو دوسرے سننے والے ہیں وہ اس کو اس طرح سے جانے کہ جیسے یہ ایک ٹیڑھا راستہ ہے جس کے اندر کچی ہے، جس پر اگر آ گئے تو بہت پریشان ہو جائیں گے. جیسے مثلا فرض کیجئے کہ کوئی خاتون ہے، اگر وہ دین کی طرف آنا چاہے، اسلام کی طرف آنا چاہے، تو اسے یہ بتایا جائے کہ دین کے اندر جاؤ گی، اسلام کو قبول کرو گی، تو تمہیں حجاب کرنا پڑ جائے گا، اور یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا، اور یہ تو ناممکن چیز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو گویا دین سے بدزن کیا جا رہا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ كَافِرُونَ، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو آخرت کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے. تو دین سے روکنے والے وہ فورسفلی بھی ہو سکتا ہے، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ دین کو، دین کے راستے کو ٹیڑھا کر کے بتانے والے، غلط انداز سے پورٹری کرنے والے، اور آخرت کا انکار کرنے والے، جس کے بعد پھر آخرت میں حاضری کا جو احساس ہوتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے. کن دونوں کے درمیان؟ دوزخ اور جنت والوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، یعنی ان کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان حد فاصل بھی ہے. ظاہر جنت الگ جگہ ہے، جہنم الگ جگہ ہے. وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ اشخاص ہوں گے. یہ وہ لفظ جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ آراف پڑا. اب اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، اور درمیان میں یہ جگہ ہے جس کو آراف کہا جا رہا ہے. اور وہاں پر کچھ افراد ہیں رجالن یعرفون کلن بسیماہم کہ جو ہر ایک کو ان کی صورت سے پہچان رہے ہیں، یعنی یہ افراد کہ جو اعراب کے اوپر ہیں یہ افراد کوئی مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں اور یہ پہچان رہے ہیں، جنت والوں کو بھی پہچان رہے ہیں اور جہنم والوں کو بھی پہچان رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کہی گئی اور پھر واپس ایک جملہ آتا ہے کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان سلام علیکم کہ انہوں نے ندا دی جنت والوں کو کہ تم پر سلام ہو۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے قرآن مجید سلام کرنے کا انداز جو بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ سلام علیکم، بے شک السلام علیکم کہنا بھی درست ہے مگر سلام علیکم سے وحشت کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، جو بہرحال مسلمانوں کے اندر ایک گروہ میں یہ وحشت پائی جاتی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لم یدخلوها وهم یطمعون ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر انہیں اس بات کی تمع ہے، اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں داخل ہوں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب ان کی نظریں مڑتی ہیں اور یہ دیکھتے ہیں جہنم والوں کو تو یہ دعا مانگتے ہیں، قالوا ربنا اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا مع القوم الظالمین ہمیں ظالم قوم میں ظالم لوگوں کے ساتھ معشور مت کر، ظالم لوگوں کے ساتھ جمع مت کر، انہی کے اندر ان کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ ہو۔ یہاں پر جناب شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث درج کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اعراف والی بلندی پر جہاں سے جنت اور جہنم دونوں زیر نظر ہوتے ہیں معصومین یعنی آل محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق جانشین اہل ایمان کی اس جماعت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں گے جن کی بد اعمالیاں ابھی تک دخول جنت سے سد راہ رہی ہیں، یعنی جو جنت کے اندر چلے گئے وہ تو پکے مومن تھے ایمان کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی، یہ کچھ وہ تھے کہ جو ابھی پکے نہیں تھے انہوں نے بہرحال کمی کا مظاہرہ کیا اعمال وغیرہ کے اندر لیکن بہرحال کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خارج بھی ہو جائیں۔ یہ جماعت وہ ہے جو اہل جنت کو بہشت میں جاتے دیکھ کر انہیں سلام کرتی ہے اور خود یہ لوگ اس کے امیدوار ہیں کہ یہی معصومین جنہیں وہ گھیرے ہوئے ہیں ان کی شفاعت کریں تو ان کے لیے بھی بہشت میں داخلے کا حکم ہو جائے، اور یہی وہ ہیں کہ جب ان کی نگاہ اہل دوزخ پر پڑتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں اس جماعت کے ساتھ قرار نہ دینا۔ یہی قول تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں بھی چھٹے امام سے منسوب ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے آیت نمبر 48 کے اندر کہ وَنَادَ أَصْحَابُ الْآرَافِ رِجَالًا کہ اس موقع پر جو اصحاب آراف یعنی یہی معصومین علیہم السلام جو اس حدیث کی روشنی میں قرار پائے وہ کہیں گے آواز دیں گے رجالن لوگوں کو مردوں کو یعرفونہم بسیماہم جن کو وہ پہچان رہے ہیں ان کی صورتوں سے ان کے چہروں سے، اور یہاں پر پھر ہمیں ایک طنز نظر آتا ہے، قالو تو یہ کیا کہیں گے ما اغنا انکم جمعکم وما کنتم تستکبرون نہ تمہیں تمہارا مال و دولت جس کو تم جمع کیا کرتے تھے وہ کوئی فائدہ دے پایا اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے خامخواہ کی شیخی بھی ظاہر کرتے تھے وہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے پائی۔ اور پھر اس کے بعد احاؤلاء الذین یہ وہ لوگ ہیں اقسمتم جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمتن کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہیں ہوگی، ان کے بارے میں تم کہا کرتے تھے، یعنی اگر واقعا ٹھنڈے دل سے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کافر کافر کا کتنا شور مچایا جاتا ہے ایک گروہ کے بارے میں، دیواریں کاری کر دی گئیں، نعرے لگائے گئے اور کتنی تکفیریت اس کی ترویج کی گئی اور کتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کا ایک مصداق ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے ان کو اس طرح سے مخاطب کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ذرا دیکھو جن کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے قسم کھا کر کے ان کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون تو یہ پھر کہیں گے جنت والوں سے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہوگا، یعنی یہ فائنل مرحلہ ہے کہ جہاں پر گویا خوف کا خاتمہ ہو جائے گا، جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو اب کیا خوف، اور جو ماضی کا غم ہے جو ان کو ٹانٹ کیا جاتا تھا جو ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھی ان سب کا بھی اب خاتمہ ہو گیا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اس کے بعد بالکل پرابلمز ختم ہو جائیں گی. یہ انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ یہ افراد داور محشر کے نمائندے ہیں, یعنی جو بولنے والے ہیں, اور یہاں پر جو کھڑے ہیں وہ اس کارخانہ عدل و مجازات کے ایک کارندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں, اور یہ خود بھی کچھ دیر کے بعد پھر ان محلوں میں اور اپنے مقام پر جائیں گے جو جنت کے اندر ان کا خاص رکھا گیا ہے, مگر اپنے کارہ منصبی سے ابھی انہیں فرصت نہیں ہے. ابھی اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں, پھر آخر میں منصب کے اعتبار سے سب سے پہلے, مگر ایگزیکیوشن کے اعتبار سے سب سے آخر میں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے کہ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, کہ جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے, ان افیدو علینا من الماء, کہ ہمیں بھی کچھ پانی دو, ہم پر بھی کچھ پانی برساؤ, ہمیں تھوڑا سا پانی دو, او مما رزقکم اللہ, یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں کچھ دو. قالو, تو یہ لوگ کہیں گے, جنت والے کہیں گے, ان اللہ حرمہما علی الکافرین, کہ اللہ نے ان دونوں کو کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے. وہ میدان قیامت ہے, دنیا نہیں ہے, وہاں پر ہر چیز ایسی چیز کہ جو نعمت شمار کی جا سکتی ہے وہ کافروں کے اوپر حرام. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ کافر کیا کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ محروم ہو رہے ہیں اور کافر قرار پائے. ان لوگوں نے دین کو لہو لعب, کھیل تماشا بنا لیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا, وہ مانتے ہی نہیں تھے. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی کہ وہ تو آخرت کے منکر تھے. فالیوم, تو آج کے دن, ننساہم کما نسو لقاء یومہم ھذا, آج ہم انہیں بھلاوے میں ڈالیں گے اسی طرح جیسے وہ اپنے اس دور کے سامنے آنے کو بھولے رہے. وما کانو بے آیاتنا یجحدون, اور جیسے وہ ہماری آیتوں کو برابر جھٹلاتے رہے. تو اس بیان سے آراف کی بھی تشریح ہو گئی, آراف والوں کی بھی تشریح ہو گئی, آراف کے اندر جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی بھی تشریح ہو گئی, اور جو وہاں پر شفاعت کے طلبگار ہیں ان کی بھی تشریح ہو گئی. جنت میں جانے والوں کا بیان جو ہے وہ بھی آ گیا, جہنم میں جانے والوں کی صفات بھی واضح ہو گئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک آراف آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 57, 52 سے 57. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ جنت والے اور جہنم والے آپس میں کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے, اور جو ان کی گفتگو کا خلاصہ تھا اسے وہاں پر درج کیا گیا, اور ساتھ ہی آراف کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. اب واپس پروردگار عالم دنیا میں جو کیفیت ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ, ہم ان کے پاس لائے ہیں ایک ایسی کتاب, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, جسے پورے علم کے ساتھ ہم نے تفصیلی بیانات کا حامل بنایا ہے. یہ اس کی پہلی صفت ہے. ہدن, اور وہ ہدایت ہے, وَرَحْمَتًا, اور وہ رحمت ہے, لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں, یعنی جب ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ یقیناً اس سے استفادہ کر سکیں گے, ہدایت بھی حاصل کر پائیں گے مزید, اور رحمت بھی حاصل کر پائیں گے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ حل ينظرون الا تعویلہ, کیا انتظار ہے انہیں سوائے اس کے کہ اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے. یعنی یہ سرزنش کا انداز ہے, ڈانٹنے کا انداز ہے, کہ جب ایسی کتاب آ چکی ہے, ایسا رسول آ چکا ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں, تو پھر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر انہیں کس چیز کا انتظار ہے سوائے اس کے کہ اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے. تو ایک چیز جس کو سمجھایا جا رہا ہے, اگر اس کا انجام ہی سامنے آ گیا تو پھر اس کے بعد کسی چیز کو ماننے کا فائدہ کیا ہوگا. ایمان تو اسی وقت مفید ہے جب اسے پہلے اختیار کیا جائے. یوم یأتی تاویلہ, وہ دن کے جب اس کا انجام اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل, تو کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو پہلے بھلا دیا تھا, من قبل, قد جاءت رسل ربنا بالحق, جو وہ کہیں گے اس کو تین جملوں کے اندر یہاں پر خلاصہ کیا گیا. وہ پچھتاوے کے عالم میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے اور وہ بالکل سچ اور حق پیغام لے کر آئے تھے. قد جاءت رسل ربنا بالحق, تو یہ تو ہو گیا پہلا جملہ کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے مگر ہم نے اس کو اگنور کر دیا, تو یہ پچھتاوا ہے. وَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ وَيَشْفَعُوا لَنَا, تو کیا ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے جو ہماری شفاعت کرے, ये फिर वो हसरत के साथ देख रहे होंगे उस मौके पर कि जो ईमान ले आए मगर कुछ कोताही अगर उनसे हुई भी थी इतनी कि जो दायरा ईमान से खारिज का बायस न बने तो वहां पर शफात का इंतजाम इज़्ने परवरदिगार से होगा, मगर यहाँ ये अफराद जो हैं वो शफात से भी महरूम रहेंगे। तो वो कहेंगे और फिर एक दफा पछतावा होगा कि क्या है कोई हमारी शफात करने वाला कि जो हमारे शफात करे। तीसरा जुमला जो यहाँ पर है औ नुरद, कि हमें पलटा दिया जाए, फनअमल गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, तो हम अमल करें उससे हटकर जो अमल हम किया करते थे। ये तीनों जुमले पछतावे को बता रहे हैं कि रसूल आए हमने इग्नोर कर दिया, आज कोई हमारी शफात करने वाला नहीं, क्या हमें पलटाया जा सकता है कि हम अपने बातिल अमाल को जो हम लोग किया करते थे अब तर्क करते हैं और सही अमाल जाकर दुनिया में अंजाम दें। कद खसरू अनफुसहुम, इन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, खसारे में रहे, वज़ल अनहुम मकानु यफ्तरू, और अब गायब हो गए उनसे वो सब जो ये बोहतान बांधा करते थे। अगली आयत में परवरदिगार आलम अपना तारुफ करवाता है कि इन्ना रब्बकुम, के यकीनन तुम्हारा रब तुम्हारा पालने वाला कौन है, अल्लाह वही अल्लाह है, अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन, कि जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया 6 दिनों में, तुम स्तवा अलल अर्श, फिर वो मुतमक्किन हुआ अर्श पर। ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए कि 6 दिनों में आसमान और जमीन की खिलकत हुई फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ। युक्ष लैल नहारा, वो रात को दिन पर ढांप देता है, यानी ये महसूस होता है जो रोजाना हम देखते हैं कि दिन होता है और अचानक रात की चादर आती है और सियाह चादर जो है वो दिन के ऊपर हावी हो जाती है, जो एक लश्कर था वो आकर काबू पा लेता है दिन के ऊपर। यतलुबुहु हसीसा, तेजी के साथ वो ये काम करता है। वशम्स वल कमर वन नुजूम, सूरज चांद और सितारे, मुसख़रातिन बे अम्रे, उसके हुक्म के पाबंद है, जैसा उनको प्रोग्राम कर दिया गया है वो उसी के मुताबिक चलते चले जा रहे हैं। अला लहुल खल्क वल अम्र, आगा हो जाओ कि खल्क और अम्र, पैदा करना और अम्र, ये दोनों अल्लाह ही के लिए, यानी एक पैदा करना है और एक फिर उसकी तदबीर है। एक नजरिया ये पाया जाता है जो आज भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई खुदा ने पैदा तो कर दिया मगर पैदा करके फिर छोड़ दिया, अब खुदा का कोई इंटरवेंशन नहीं है, खुदा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। परवरदिगार आलम फरमाता है खल्क भी उसी के लिए है, अम्र भी उसी के लिए है, हाकिम भी वही है, अभी भी उसी का हुक्म चल रहा है। अगर महदूद इख्तियार उसने इंसानों को दिया भी है जिसके नतीजे में वो फसाद करते हैं तो परवरदिगार के दायरे इख्तियार से बाहर नहीं है, खुदा जब चाहेगा लगाम खींच लेगा। तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बाबरकत है अल्लाह जो आलमीन का पालने वाला है। इस आयत में जो ये कहा गया था कि 6 दिनों में हमने अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, इन 6 दिनों से क्या मुराद है? क्या इससे वही दिन मुराद है कि जिसको हम रोजाना देखते हैं, कभी हम 24 घंटे को एक दिन कहते हैं और कभी हम सूरज निकलने के बाद का जो वक्त गुरूब तक का होता है उसको दिन से ताबीर करते हैं। यहीं पर आप देखिए 2 ताबीरात तो आ गई, पूरे 24 घंटे को भी दिन कहा जाता है और सूरज निकलने से लेकर गुरूब तक के वक्त को भी दिन कहा जाता है। तो क्या दिन या यौम का कोई और मतलब भी होता है? जी हाँ, अरबी के अंदर भी, फारसी में भी और खुद उर्दू के अंदर भी और गालिबन अंग्रेजी के अंदर भी दिन को दौरानिए या एक खास पीरियड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फरामीन में से एक फरमान हमें नहजुल बलागा में यह नजर आता है कि अद्दहरो यौमान, कि दुनिया के 2 रोज हैं, यौमुन लक व यौमुन अलैक, एक रोज वो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है और दूसरा रोज वो कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, जो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे फेवर में नहीं है। अब यहां पर जाहिर है कि यौम या यौमान का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो 24 घंटे के मजमुए के लिए या अजान सुबह या सूरज निकलने से लेकर जो गुरूब तक का वक्त है उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुरान मजीद के अंदर भी आया है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम पलटाते रहते हैं लोगों के दरमियान, यानी ये जमाना, फेवरेबल जमाना, अगेंस्ट जमाना, ये हम पलटाते रहते हैं। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। यहाँ पे भी 4 दिन से एग्जैक्टली वो 4 दिन मुराद नहीं है बल्कि जिंदगी के मुख्तसर होने को बताया जा रहा है कि जिंदगी कितनी मुख्तसर है। उसूली तौर पर जब जमीन और आसमान खल्क हो रहे थे تو نہ زمین کی وہ گردش تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر روزانہ دن اور رات کا حساب کیا جاتا ہے. لہذا یہاں پر چھ دن سے مراد ہے چھ مختلف مراحل, چھ مختلف پیریڈز. اسی کو صاحب تفسیر نمونہ نے کافی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا ہے, اور پھر ان چھ مراحل کی طرف بھی اندازن متوجہ کیا ہے کہ وہ چھ مراحل کون ہو سکتے ہیں, اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جس پہ یہ قابل تطبیق ہے. بہرحال اس سے زیادہ اس مختصر بیان کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے. اسی طرح سے جو لفظ استعمال ہوا عرش, عرش کا مطلب ایک ہوتا ہے تخت. مختصر اگر بات کی جائے, ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کسی جگہ پر کہ اس کو تخت سے اتار دیا گیا, اینڈ ممکن ہے وہاں پر تخت ہو بھی نہ, مگر یہ جملہ کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اقتدار ختم ہو گیا, اور تخت پر متمکن ہونا یعنی وہ اقتدار پر فائز ہو گیا. پروردگار عالم زمین آسمان ہر جگہ خدا ہی کا اقتدار ہے, اس کی ایک تعبیر ہے. یہ عرش کی تعبیر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, پروردگار عالم کے اقتدار کی یہ تعبیر ہے. زمین پر بھی خدا کا اقتدار ہے, آسمان پر بھی خدا کا اقتدار ہے, ہر جگہ خدا ہی کا اقتدار ہے. یہ اقتدار پروردگار کو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر ہے. ادعو ربکم تضرعا و خفیہ, پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین, یقیناً اللہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی اپنے رب سے دعا مانگو, گڑ گڑاؤ, چپکے چپکے بھی کبھی اجتماع میں, وہ سب ٹھیک ہے, مگر دعا تمہاری غیر منطقی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر ایک انسان ہے ختم نبوت کے بعد نبی ہونے کی دعا مانگنا شروع کر دے, یا قیامت نہ ہے اس بات کی دعا مانگنا شروع کر دے, یا معاذ اللہ کسی مومن کے حق میں بد دعا کرنا شروع کر دے, یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کو حدود سے تجاوز سے تعبیر کیا جائے گا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور دنیا میں اس کے بالکل درست حالت میں ہونے کے بعد خرابیاں نہ پیدا کرو. جب اصلاح ہو گئی تو پھر فساد نہ کرو, بلکہ اور بہتر کرنے کی کوشش کرو. اس کا ایک مزاج تو وہی بنے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے دنیا کے حالات بہتر ہو گئے. اب ایسا نہ کرنا کہ پھر خرابیاں پھیلاؤ. سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ نظام شریعت کے لیے امامت کا جو انتظام کیا ہے اسے قبول نہ کر کے اپنی من مانی کاروائیاں کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, تو ایک تو یہ ہے کہ فساد مت کرو اصلاح کے بعد, اور اللہ کو پکارو خوفوں و طمع, خوف سے بھی اور امید سے بھی. اور جان لو کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ نیک اعمال والوں سے نزدیک ہے. یعنی اب امید لگانا, دعا مانگنا سب کرنا, مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر تمہارے کردار کے اندر حسن نہیں پایا جاتا اور رحمت سے تم دور ہو جاتے ہو تو پھر پروردگار سے شکوا بھی نہ کرنا. اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے, خدا نے اپنی کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتے ہوئے اس کے باران رحمت کے آگے آگے. یعنی جو ہوائیں چلتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ گویا بارش برسنے والی ہے. حَتَّى اِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا, یہاں تک کہ جب انہوں نے بوجھل بادلوں کو اٹھایا, وہ ہوائیں بوجھل بادل جس کے اندر پانی کے ڈراپس ڈپازیٹڈ ہیں ان کو اٹھایا, سقالن وہ بوجھل ہیں سک نہ ہو, تو ہم نے روانہ کر دیا, لِبَلَدٍ مَيِّت مردہ بستیوں کی طرف, جہاں پر پانی نہ برسے تو وہاں پر مردنی سی چھائی ہوئی ہے, اس کی طرف ہم نے اس کو روانہ کر دیا. انزلنا بہ الماء, تو وہاں پر ہم نے ان کے ذریعے ان بادلوں کے ذریعے سے پانی کو نازل کیا. واخرجنا بہ, اور ہم نے اس سے نکالا, من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں کو, کذلک نخرج الموتى. اب یہ اتنا سب کچھ تم دیکھتے ہو تو اب سمجھو اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی نکالیں گے, زندہ کریں گے. لعلکم تذکرون, شاید کہ تم ہدایتوں کا اثر قبول کرو. یعنی اتنی موٹی بات سمجھ لو کہ وہ خدا جو اس طرح سے زمین سے مردہ زمینوں سے پھل اگا سکتا ہے, وہ مردہ انسانوں کو بھی قیامت کے دن واپس زندہ کر سکتا ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار سے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک آراف آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 67, 58 سے 67. ارشاد پروردگار ہوتا ہے والبلد الطیب، پاکیزہ اچھی سرزمین، جو ایسی سرزمین ہوگی جو پاکیزہ ہو، اچھی ہو، جس کے اندر پوٹینشل ہو. یخرجو نباتہ باذن ربہ، اس کے نباتات خوب نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی اس میں جب پانی جذب ہوگا تو چونکہ اس میں صلاحیت موجود ہے، اندرونی طور پر کچھ پاکیزگی اس کے اندر ہے، تو پانی اس کو مزید پیوریفائی کرے گا اور اس کے نتیجے میں وہاں پر کلٹیویشن ہوگی اور بہت خوب ہوگی. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے نہیں نکلتی مگر بری گھاس، پانی وہاں پر بھی گرے گا، وہاں پر بھی اگر کھیت میں اگر مثلا ہل چلانے والا محنت کرے مگر اگر زمین کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر بری گھاس وہاں سے اگے گی. یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کے لیے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. ہدایت کا پانی جو ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ برس رہا ہے. قرآن کی آیتیں ہر ایک کو سنائی جا رہی ہیں، مگر کچھ ہوں گے جو حضرت سلمان فارسی کی طرح، حضرت ابو ذر غفاری کی طرح، ان کو سننے کے بعد دل کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کو قبول کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. اور کچھ ہوں گے کہ جو ابو جہل کی طرح سے ہوں گے، ابو لہب کی طرح سے ہوں گے، ان کے سامنے اگر ہدایت کا پانی آیتیں بن کر ان کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے تو بھی وہاں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ آیت کی تشریح ہے کہ جو بہت سے مفسرین نے کی ہے، اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور کوشش کے باوجود بہت سے افراد کیوں ایمان نہیں لائے، جیسے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا مقصود نہیں ہے. ذالک نصرف الآیات لقومی یشکرون، یوں ہم طرح طرح سے حقیقتیں پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوں. اب اسی گویا آیت کا اپلیکیشن بعض کیس اسٹڈیز ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور انباء الرسول کا یعنی رسولوں کے واقعات وہ شروع ہو رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب خدا کے پیغام کو پہنچایا تو یہ گویا وہ پاک و پاکیزہ پانی ہے کہ جو نازل ہو رہا ہے ہدایت کا، اور قوم میں سے کچھ افراد ہیں جو قبول کر رہے ہیں مگر ایک بڑی تعداد ہے جو قبول نہیں کر رہے. تو ذرا دیکھیے کہ ان کا معاملہ کیا ہے. لقد ارسلنا نوحاً الى قومه، بلا شبہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی جانب. فقالا، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے کہ وہ جو عظیم دن ہے اس کا عذاب تمہیں گرفت میں نہ لے لے. یہاں پر لفظوں کی جو تعبیر ہے اس پر بھی غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام خوف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، یعنی میں صرف خبر نہیں دے رہا اپنے خوف کا بھی اعلان کر رہا ہوں، یعنی مجھے اپنا ہمدرد سمجھو کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں خیر اندیش ہوں. قال الملأ من قومه، تو ان کی قوم میں سے جو ملأ تھے انہوں نے یہ کہا. ملأ کا مطلب ہوتا ہے ممتاز افراد جن کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، طبقہ اشرافیہ، ایک ایلیٹ کلاس، ان لوگوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں. نعوذ باللہ من ذلک، یعنی وہ نبی کہ جو آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، گمراہی سے صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے، اسی کے اوپر گمراہی کی تہمت لگا دی گئی. قالا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، جو میرے رب، میرے پالنہار، میرے پروردگار نے پیغامات دیے ہیں وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہارا خیر اندیش ہوں. وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے پاس سے میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. ظاہر ہے کہ جو غیب کی خبریں نبی دیتا ہے تو نبی کا سورس خدا ہے، وہ خدا کا شاگرد ہوتا ہے، خدا ان کا معلم ہوتا ہے. اب عجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس واعظ و نصیحت کا پیغام تمہارے پروردگار کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی پر آیا ہے. یعنی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، میں تم میں سے ہوں، مگر خدا نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے پروردگار نے چن لیا ہے. منکم، لینذرکم، उसका पर्पस क्या है, वो क्यों आया है तुम्हारी तरफ, खुदा ने मुझे क्यों भेजा है, ताकि वो तुम्हें डराए यानी झंझोड़े कि देखो आगे मामला खराब हो सकता है, वले तत्तकू और ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, वले अल्लकुम तुरहमून और शायद रहमत तुम्हारे शामिल हाल हो जाए। यानि क्यों तुम अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाते हो जबकि रहमत खुदा के मुस्तहक बन के जन्नत में जा सकते हो। फकज़बू हो, तो उन लोगों ने झुठला दिया नूह अलैहिस्सलाम को। फंजैना हो, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को निजात दी। वल्लज़ीना माअहू फिल फुल्क, और उनको भी निजात दी जो उनके साथ कश्ती में सवार थे। यानी सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के साथ होना काफी नहीं है कि जब तक वो कश्ती के अंदर शामिल न हो जाए। यहीं पर वो अहम हदीस जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिया सुन्नी हर एक की किताबों के अंदर है, वो गौर तलब है कि जहां पर वो फरमाते हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मसलो अहले बैत, अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की मिसाल है, जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो उससे तखल्लुक करे यानी सवार ही ना हो या सवार होकर उतर जाए वो गर्क भी हो गया और हलाक भी हो गया। परवरदिगार आलम फरमाता है वो अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, हमने गर्क कर दिया उन लोगों को जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया था। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, यही लोग बेबसीरत लोग थे, यानी हिदायत कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थे, तवज्जो करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये पहला मौका है कुरान मजीद में तरतीब तिलावत के एतबार से कि जहाँ तूफान नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, अलबत्ता तफसील नहीं है, इजमाली तौर पर उसका जिक्र आ गया। जो डिटेल्स हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर हैं कि जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट सूरह हूद है। अगली जो आयत है उसमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम ही का जिक्र है कि जिनके नाम पर वो सूरह है कि जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो तफसीलात हैं वो वहां पर आई हैं। वह इला आदिन अकाहुम हूदन, और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को हमने भेजा। ये भी आप देखिए कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम नबी हैं, खुदा के मुंतखब हैं, जा रहे हैं काफिर कौम की तरफ, मगर परवरदिगार आलम कहते हैं उनके भाई हूद को कहा, उनके भाई हूद को भेजा। यानी जिस तरह से भाई भाई के लिए एक दर्द दिल रखता है, उसी तरीके से हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम का दर्द रखते थे। काला, तो उन्होंने कहा या कौम इबदुल्लाह, के ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। ये तौहीद तो बुनियादी तरीन पैगाम जो हर नबी की दावत में हमें नजर आता है। फला तत्तकून, तो आखिर तुम परहेजगारी क्यों इख्तियार नहीं करते। काल अल मला, तो उनकी कौम के मला ने कहा। फिर आप देखिए कि मुखालिफीन जो हैं उनमें एक अहम गुरु यही बनता है नबियों का कि जो बज़ाहिर बड़े मुमताज अफराद होते हैं, बज़ाहिर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, मगर वो अपने इन्फ्लुएंस को नेगेटिवली यूज करते हैं नबी के मुखालिफत में। काल अल मला उल्लज़ीना कफरू मिन कौमिही, तो उनकी कौम में से जो मुमताज अफराद जिन्होंने कुफर किया था उन्होंने ये कहा इन्ना लनराका फी सफाहतिन, हम तो तुम्हें देख रहे हैं हिमाकत में, माज़ल्ला, यानी हम देख रहे हैं तुम्हारी बातें बड़ी बेवकूफी की बातें। आप गौर कीजिए, हिदायत की बातें, तौहीद की बातें उनकी नजर में बेवकूफी की बातें, और बुतपरस्ती की बातें गोया उनके नजदीक बड़ी अक्लमंदी की बातें। वह इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और हम तो गुमान करते हैं कि तुम झूठों में से हो। ये देखिए कि नबियों को अपनी दावत में, अपनी तबलीग की कोशिशों में कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ये स्मूथ सेलिंग नहीं है, यानी बिल्कुल हम ये कहेंगे बेड ऑफ रोजेस कि यहाँ उन्होंने पैगाम सुनाया और वहीं सबने कबूल कर लिया, ऐसा नहीं होता। काला या कौम में, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम लई सभी सफाहा, मेरे अंदर कोई बेवकूफी या हिमाकत नहीं है, लाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं तो आलमीन के पालने वाले की तरफ से रसूल बनकर तुम तक आया हूँ। ये बात अभी कंटिन्यू होगी मगर यहाँ पर सफा मुकम्मल हो जाता है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बाकी गुफ्तगू और जो कौम का रिएक्शन है वो इंशाल्लाह कल के दर्स में आएगा। दुआ है परवरदिगार आलम से मालिक कुरान समझने और अमल की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सूरह मुबारक आराफ आयत नंबर 68 से आयत नंबर 73, 68 से 73। गुज़श्ता सफ़े पर हमने देखा कि परवरदिगार आलम ने नबियों के वाक़यात में से कुछ बातों को बयान करना शुरू किया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हुई, उसको कंक्लूड किया गया, और फिर जनाब हूद अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। ان کا پیغام تھا اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اور کوئی خدا نہیں، تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ جواب میں جو قوم کے ایلیٹ کلاس کے افراد تھے ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سفاہت یا بیوقوفی میں دیکھتے ہیں اور تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں معاذ اللہ. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہہ، کہ میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے معاذ اللہ، ولیکنی رسول من رب العالمین، مگر میں اللہ کی طرف سے عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. اس کے بعد سے اس صفحے پر گفتگو آگے بڑھتی ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا ناصح ہوں اور امین ہوں، یعنی ناصح کا مطلب خیر خواہ، تمہارا بھلا چاہنے والا، اور میں ایماندار بھی ہوں، جو پیغام آ رہا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. اب عجب تم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ انجاءکم ذکرم من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے ذکر یعنی نصیحت آئی ہے. علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک مرد کے پاس، یعنی خدا نے اسے چن لیا، منتخب کیا. اور کیوں؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے کہ تمہارا انجام خراب نہ ہو جائے، اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان اس کو بھیجا. واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم نوح علیہ السلام کے بعد. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ قوم نوح کے انجام سے واقف بھی تھے، یعنی ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ بھی موجود تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات جب لوگوں نے نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ طوفان کے شکار ہو گئے، غرق ہو گئے. تو اب تو ان کے لیے زیادہ عبرتیں موجود ہیں اور ان کو زیادہ کوشش ہونا چاہیے. اس کی طرف گویا حضرت ہود علیہ السلام ان کو متوجہ کر رہے تھے. وزادکم فی الخلق بسطتن، اور اللہ نے تمہیں مخلوقات میں زیادہ طاقت اور قد و قامت وہ بھی عطا کیا. یہ ملتا ہے کہ وہ افراد تن و من تھے، قد بھی ان کا اچھا خاصا ہوتا تھا اور باقاعدہ ان کے مسلز وغیرہ بھی بہت اچھے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک طاقت اور توانائی تھی. تو یہ پروردگار کا ایک احسان خاص تھا. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، شاید تم ہر طرح کی بہتری حاصل کر پاؤ، کامیابی حاصل کر پاؤ. قالو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کرتے، ان کی طرف سے ریئیکشن بڑا نیگیٹو تھا. اجئتنا، کیا تم ہماری طرف آئے ہو؟ لنعبد اللہ وحدہ، اس لیے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں. یعنی توحید کا پیغام انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا. اچھا، پھر ان کے پاس دلیل کیا ہے دوسرے خداؤں کی خدائی کو ماننے کی؟ ونظر ما کان یعبد آباؤنا، تو وہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے. وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں ان کو، کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے. یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی. اگر آبا و اجداد نے کچھ غلطی کی ہے تو اس کو کیری فارورڈ کرنا، کنٹینیو کرنا، اس میں کیا دانش مندی اور عقل مندی ہو سکتی ہے؟ انہیں آپ نوٹ کریں کہ اتنی حماقت کی باتیں یہ کر رہے ہیں اور نبی کو حماقت کا تانا دے رہے ہیں. فاتنا بما تعدنا ان کنت من السابقین، تو لے آؤ جو تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو، جو دھمکیاں دیتے ہو کہ عذاب آ جائے گا. تو تم اگر سچے ہو، سچوں میں سے ہو، تو لے آؤ. یعنی تمہاری یہ باتیں، ان پر ہمارے کوئی اطمینان نہیں ہے. اب وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جب عذاب آنا ہے تب تو آ جائے گا، مگر کیس یہ ہے کہ تمہیں پیغام دے کر عذاب سے بچانا مقصود ہے. وہ اس اسپرٹ کو، اس تھیم کو نہیں سمجھ پا رہے. قال، تو ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب تو آ چکا. یعنی یہ تو طے ہی سمجھو کہ عذاب آ جائے گا. رجس ویسے نجاست کو کہتے ہیں، یہاں پر اس سے مراد عذاب ہے. تو یہ رجس اور نجاست اور یہ عذاب، وغضب، اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب، وہ تو گویا آ گیا. اتجادلوننی، تم مجھ سے لڑ کے اس بات کر رہے ہو. فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو کچھ نام ہے کہ جن کو تم نے رکھ لیا ہے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے. کسی کو دیوی کہہ دیا، کسی کو دیوتا کہہ دیا، کسی کو بارش کا خدا کہہ دیا، کسی کو کوئی اور نام دے دیا. تو یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں، ان کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے. ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اللہ اگر کہہ دے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ میرا شریک ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. فانتظرو تو اب انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تو دیکھ لینا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. فانجیناہو تو ہم نے بچا لیا انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو، والذین معہو برحمت منا اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا اور ہم نے رگو ریشے سے اکھاڑ ڈالا یعنی بالکل برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی یہ طے ہو چکا تھا کہ ان کے اندر اب ایمان کا پوٹینشیل موجود نہیں ہے، تب ان کو ہلاک کر دیا گیا، اتمام حجت ہو گیا اور پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کیا گیا. تو اب نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہود علیہ السلام، یہ آپ دیکھیں گے کہ مختصراً باتیں کی گئی ان دونوں نبیوں کے بارے میں. ابھی مختصر ہی ایک تیسرے نبی کا ذکر یہاں پر شروع ہو رہا ہے اور وہ نبی ہیں جناب صالح علیہ السلام. جناب صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے. وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. پھر ایک مرتبہ بھائی کی تعبیر استعمال کی کہ ان کے بھائی کو بھیجا، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بھائی بھائی کے لیے درد محسوس کرتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، اسی طرح سے نبی اپنی قوم کے لیے خیر اندیش ہوتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے. وہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ پیغام سنا دیا اور بس میرا کام ہو گیا، وہ کنوینس کرنے کی کوشش کرتا ہے. قالا تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ایک وحدہ لا شریک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو بنیادی پیغام ہے وہ توحید کا ہے. قد جاءتکم بینتم من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ چکا، خاص ایک معجزہ جس کے آگے وضاحت بھی کر رہے ہیں جناب صالح علیہ السلام. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا ناقا، اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے. اب یہ اونٹنی ہے اور اللہ کی اونٹنی ہے، بٹ نیچرل سمجھنے والی بات ہے، ہمارے جتنے سامعین ہیں وہ بہت اس پر غور کریں کہ یہ اللہ کی جو اونٹنی ہے تو اللہ نے اس کے اوپر سواری نہیں کرنی ہے، مگر اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اسے اللہ کی اونٹنی کہا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بیت اللہ ہے، یہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، تو اللہ نے اس میں رہنا نہیں ہے مگر اسے نسبت کی وجہ سے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کبھی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو روایتوں کے اندر کہا جائے کہ وجہ اللہ یا عین اللہ یا لسان اللہ، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے ایک نسبت، ایک مجاز. یہ نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار آدم کا کوئی چہرہ ہے، معاذ اللہ، نسبت دی جاتی ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے، یہ زبان وہ ہے کہ جس سے وہی نکلتا ہے، وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا ناقا، اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن، اور تمہارے لیے اس کے اندر کیا ہے، ایک نشانی، وہ ضرورہ، اس کو چھوڑ دو، ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کے لیے ہے، تاکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین میں اپنا چارہ کھاتی رہے. ولا تمسوہا بسوء، اور دیکھو اسے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچانا. فیأخذکم عذاب علیم، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا. یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی بات ابھی آگے بڑھے گی اگلے صفحے پر، مگر ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 73 پر. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے مالک قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 81 سے 81. حضرت نوح علیہ السلام سے انبیاء کے واقعات کا خلاصہ جو شروع ہوا، تو پھر حضرت ہود علیہ السلام تک بات پہنچی اور پھر جناب صالح علیہ السلام تک. حضرت صالح علیہ السلام کی بات چیت جو قوم کے ساتھ ہو رہی تھی اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خاص معجزہ آ چکا ہے، یہ ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی خاص اونٹنی، جسے اتنا محترم بتایا گیا کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اس کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا، اس کے چرنے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب علیم، دردناک عذاب تمہارے شامل حال ہوگا۔ اب یہاں سے صفحے پر آیت آگے بڑھتی ہے، وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، یعنی جس طرح سے قوم عاد کو نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، ان کی قوم کا جانشین بنایا، اسی طرح سے قوم ثمود کو قوم عاد کا جانشین بنایا، یعنی وہ اس جگہ سے واقف تھے اور وہاں ان لوگوں کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہوا کرتا تھا، وہ ان کے انجام سے بھی واقف تھے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں اللہ نے رہنے کا ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا، تم اس کے نرم اور ہموار حصوں میں قصوراً، اس میں بھی تم محل تعمیر کر لیا کرتے ہو، بنا لیتے ہو، یعنی اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان لوگوں کی اس حد تک تھی کہ نرم زمین کے اندر بھی وہ محل تعمیر کرنے پر قدرت رکھتے تھے، یعنی جہاں پر عام طور پر بنیاد ڈالنا، فاؤنڈیشن ڈالنا مشکل ہو وہاں پر بھی۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم کام یہ کرتے ہو کہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں بھی گھر بنا لیتے ہو، یہ ونس اگین ان کی جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ترقی ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کے پاس وہ ٹولز تھے کہ وہ اس طرح سے پہاڑوں کو بھی تراشنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ فَذْكُرُوا آلَاء اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں خرابیاں پھیلاتے نہ پھرو، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کے مومن بندے بنو، زمین کے اندر بہتری کے کام کرو، نہ یہ کہ زمین کے اندر جو آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرو، شرک کی طرف جاؤ، یا ناقہ صالح علیہ السلام جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤ۔ قال الملأ، پھر واپس وہی گروہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایلیٹ کلاس کا طبقہ اشرافیہ، الذین استکبروا من قومہ، یہاں پر اس صفت کو بھی بیان کیا گیا کہ جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، یہ تکبر دبانے کے لیے بہت کافی ہے، ابلیس کا بھی مسئلہ تکبر تھا اور یہاں پر بھی، کہ اگر ایلیٹ کلاس ہے، طبقہ اشرافیہ میں ایک انفلوئنس ہے تو اس کے بعد پھر ایروگنس آ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، کن سے کہا، للذین استضعفوا، ان کے پاس تکبر تھا، ان متکبرین نے یہ کہا ان لوگوں سے جو دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے، یعنی آپ اس کے مقابلے پر سمجھ لیجئے کہ بالکل لوور کلاس کے جو افراد فائنینشلی ہیں مالی اعتبار سے، ان سے یہ کہا، لمن آمنا منہم، جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے، اتعلمون، یا تمہیں معلوم ہے، ان صالحا مرسل من رب، کہ صالح جو ہے اس کے رب نے رسول بنایا، وہ رسول بن کر آیا اپنے رب کی طرف سے، یعنی ایک ہی طنز کا انداز، جس میں ایک ٹونٹ کرنے کا انداز ہے، ریڈیکول کرنے کا انداز ہے۔ قالو، تو ان بیچارے جو دبے ہوئے پسے ہوئے افراد ہیں، انہوں نے جواب دیا، انا بما ارسلا به مؤمنون، کہ وہ پیغام جو وہ لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اس کے مومنین میں شامل ہیں۔ تو قال الذین استکبروا، ظاہر ہے کہ جو متکبر ہے اسے یہ جواب اچھا تو نہیں لگے گا کہ جو پسے ہوئے افراد ہیں وہ اس کو سامنے اس طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ تو قال الذین استکبروا، تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر اختیار کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم اس پر کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم کافر ہیں، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یہیں پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کفر اس کا مطلب ہی ہے انکار، تو کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے منکر، تو جو افراد کسی خاص ایک فکر کو قبول نہیں کرتے وہ اس کے اعتبار سے کافر ہیں، یعنی اگر آپ خود مسلمانوں کی بات کریں تو وہ شرک کے کافر ہیں، شرک کے منکر ہیں، تو خدا کے ایک ماننے والے ہیں، تو خدا کو اگر کوئی ایک نہیں مانتا تو توحید کا منکر ہے، تو توحید کا کافر ہے۔ تو یہ اسلام کو غیر مسلموں کو کافر کہنا کوئی دشنام یا کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ ایک واقعیت کا اظہار ہے جسے وہ اگر غور کریں تو خود تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ یا وہ توحید کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، یا وہ رسالت کو مان رہے ہیں یا رسالت کو نہیں مان رہے، یا وہ قیامت کو مان رہے ہیں یا قیامت کو نہیں مان رہے، تو وہ اس انکار کی وجہ سے کفر کی نسبت دی جائے گی۔ اب یہاں پر ان مستکبرین ایروگنٹ افراد کا جو ان پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ مکالمہ تھا وہ مکمل ہوا. اب آگے بات کیا ہوئی, وہ اقر الناقتا, تو ان لوگوں نے اس ناقے ہی کو قتل کر دیا, اسی کو کاٹ ڈالا, اسی کو نقصان پہنچایا, بالآخر وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے بیٹھا. وہ اتو ان امر ربہم, اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی, یعنی اس کو فالو نہیں کیا بلکہ معصیت کے مرتکب ہوئے, ڈس اوبیڈینٹ ثابت ہوئے. وقالو, اور انہوں نے یہ کہا, یا صالح, اے صالح, ائتنا بما تعدنا, جو تم دھمکی دیا کرتے ہو وہ لے آؤ, یعنی دیکھ لو ہم نے اس ناکے کو کاٹ ڈالا, تم نے یہی کہا تھا نا کہ اس کو نقصان نہ پہنچاؤ, ہم نے پہنچا دیا. اب جو تم کہا کرتے تھے, جو دھمکیاں دیا کرتے تھے, تو اگر تم رسولوں میں سے ہو تو پھر لے آؤ. اخذتہم الرجفۃ, تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا, تو وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے. اصبحوا فی دارہم جاثمین, وہ اپنے گھروں میں بالکل بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے, بے جان. فتول عنہم, تو انہوں نے منہ پھیر لیا ان سے. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے منہ پھیر لیا, اور جو آخری ان کے کمنٹس تھے وہ کیا تھے, وقالا, اور یہ کہا, یا قوم, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی, میرے رب نے جو پیغام دیا تھا وہ تو میں نے تمہیں پہنچا دیا. یہ بڑی حسرت والا انداز ہے. ونصحت لکم, میں نے تمہیں نصیحت کی, خیر خواہی سے کام لیا, لیکن لا تحبون الناصحین, مگر تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے, یعنی میں نے اپنا کام کر دیا مگر تم نے نہ میری بات سنی نہ قبول کی, اور تم پسند بھی نہیں کرتے تھے. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام, ان تین نبیوں کے بارے میں مختصراً بات اور ایک کنکلوژن پیش کر دیا گیا. اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور لوط علیہ السلام, یعنی ہم نے ان کو بھی بھیجا, تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے, اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, کہ کیا تم ایسی شرمناک بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو, مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, جو اس سے پہلے دنیا میں جس کا کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا, یعنی اس کا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے, تم ہی ہو کہ جس نے اس کام کو آغاز کیا, اور یہ انتہائی شرمناک بدکاری ہے کہ جس کو تم کیا کرتے ہو. اچھا, وہ کیا کیا کرتے تھے, اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے, کہ انکم لتعتون الرجال شہوتا من دون النار, ارے تم لوگ نفسانی جذبے سے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رخ کرتے ہو. یہ وہی ہوموسیکسولیٹی اور گے سیکس کہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی مذمت کے ساتھ اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کہ یہ چیز کتنی شرمناک ہے. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب غور طرف بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہی, یعنی جو خلاصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے, اس کے اندر آغاز ہی کے اندر جنسی بہرہ روی کے خلاف جہاد سے ان کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں قبل کے جو انبیاء جو دعوت دے رہے تھے اس میں آغاز میں شرک کے خلاف مبارزہ ہے ابتدا میں بیان ہوا, تو حضرت لوط علیہ السلام بھی نو ڈاؤٹ کہ اہمیت کے اعتبار سے شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے, مگر یہ اتنی بڑی ایک پرابلم اور اتنا بڑا ایک ایشو تھا کہ اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے جب گفتگو شروع ہوئی تو پہلا جو ان کا پیغام یہاں پر گنوایا ہے وہ یہی ہے کہ یہ گیئر سیکس کے حوالے سے حضرت لوط علیہ السلام نے جہاد کیا اور ان کو بہت زیادہ اس میں سامنے سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پر یہ بات ابھی آگے بڑھے گی, مگر آیت نمبر 81 پر یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.